بھی حضرت کو ہوا ماہ محرم جو صفے میں ایک داغ پڑا اور بھی صغرا کے جگر میں
بر محمد والے محمد صلی اللہ
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صلوات عزیزان گرامی قدر سورہ نحل کی آیت مسلسل آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے پروردگار عالم کا اعلان ہے کہ دیکھو اللہ تمہیں عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے برائیوں اور فحش باتوں سے روکتا ہے بغاوت سے تمہیں روکتا ہے اللہ کی جانب سے یہ نصیحت ہے تمہیں یا اعظکم اللہ کی جانب سے یہ نصیحت ہے تمہیں شاید تم پر یہ نصیحت اثر کر جائے دین اسلام میں عدالت کے حوالے سے جو کل گفتگو آپ کے سامنے آئی پوری دنیا کے انسان بلکہ تاریخ انسانیت میں جتنے افراد عقل و شعور رکھنے والے گزرے ہیں سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عدالت اسلامی معاشرے میں اور غیر اسلامی معاشرے میں پسندیدہ عمل ہے مگر دین اسلام نے اس کی خاص خصوصیت بتائی ہے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں عادل اور یہ عادل کا لفظ جن جن مقامات پر کام آتا ہے ان میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جب تک وہ عادل نہیں ہوں گے وہ کام ہی انجام نہیں دے سکتے، اگرچہ ان میں صلاحیت ہے، کیپیبلٹیز ہیں ان میں کہ وہ کام کر سکیں، مگر اسلام نے ایک شرط لگا دی ہے کہ وہ کیپیبلٹیز کے باوجود ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ عادل نہ ہوں۔ پیش نماز ہیں ہمارے یہاں، عادل ہونا چاہیے، کوئی بھی آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے، نماز پڑھانا مشکل کام نہیں ہے، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر پیش نماز بننا چاہتا ہے تو وہ عادل ہونا چاہیے، تب وہ پیش نماز کے مقام پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ قاضی ہے، فیصلہ دینے والا، قضاوت کرنے والا۔ یاد رکھیے گے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص نہ چیف جسٹس بن سکتا ہے، نہ جسٹس بن سکتا ہے، نہ میجسٹریٹ بن سکتا ہے، نہ اس طرح کی دوسری اتھارٹیز رکھنے والے افراد جو فیصلہ کرتے ہیں، کوئی شخص بھی جسٹس کا کام انجام نہیں دے سکتا، چاہے کتنا بھی کوالیفائیڈ ہو، کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، کتنی ہی ایجوکیشن اس کے پاس ہو، فیصلہ کرنے کی کتنی ہی زیادہ صلاحیتیں اس کے پاس موجود ہوں، مگر وہ جسٹس کا کام نہیں کر سکتا جب تک کہ بذات خود وہ عادل نہ ہو۔ اس کا عادل ہونا شرط ہے، تب وہ اس منصب۔ اگر آپ چاند کے بارے میں گواہی دینا چاہتے ہیں، دیکھیے چاند کے بارے میں گواہی جو دی جاتی ہے یہ ایسی گواہی نہیں ہے کہ اگر آپ کی گواہی غلط ہو گئی تو دوسرے کا روزہ باطل ہو جائے گا یا دوسرے کی عید غلط ہو جائے گی۔ اگر اس کی غلط گواہی ہو گئی تب بھی اگر وہ عید منا رہا ہے تو اس کی عید صحیح ہو گئی، اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا روزہ بھی صحیح ہو گیا، مگر اس کے باوجود کہا کہ چونکہ تم گواہ بن رہے ہو، گواہی دینے کے منصب پہ آ گئے ہو، تو گواہی دینے کے منصب پر فقط وہ شخص آ سکتا ہے کہ جو عادل ہو، غیر عادل گواہی بھی نہیں دے سکتا ہے، کسی واقعے کی گواہی وہ نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ وہ عادل نہ ہو۔ اور ان تمام سے بڑھ کر اگر مجتہد ہے، مرجع ہے، تو یقینی شرط ہے کہ وہ عادل ہو، تب جا کے وہ مرجعیت کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے، مجتہد کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ دین اسلام کی کتنی ہی تعلیمات اس نے حاصل کی ہو، کتنا ہی اعلی معیار پر پہنچ گیا ہو، علمی اعتبار سے وہ علامۃ الدہر ہو، مگر اس کے باوجود ممنوع ہے، ایسا شخص مجتہد نہیں بن سکتا ہے۔ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ایسے شخص کی تقلید کریں کہ جو عادل نہیں۔ تو اب یہ سارے منصب جو اسلامی قوانین کے تحت بنائے گئے ہیں، ان تمام قوانین میں یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ جب تک یہ عدالت کی منزل پر فائز نہ ہو ان کو اس منصب پر نہیں بٹھایا جائے گا۔ بلکہ آیت اللہ گل پیغانی کا کہنا یہ تھا کہ جتنے بھی اسلامی منصب ہیں، فقط مجسٹریٹ بننا، فقط جج بننا یہ معاملہ نہیں، جتنے بھی اسلامی منصب ہیں ان تمام مناصب پر بیٹھنے کے لیے عادل ہونا شرط ہے، ورنہ غیر وہ شخص اس منصب پر نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ جو شخص ممبر پر بیٹھ رہا ہے، جو شخص مرثیہ خوانی کر رہا ہے، جو شخص نوحہ خوانی کر رہا ہے، وہ عادل ہو یا کم از کم اس کا ڈول ڈال ایسا ہو کہ جو اسلامی تشخص کو اجاگر کرنے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی فلمی ہیرو معلوم ہو رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تماشبین میں تماشا دکھانے والا نظر آ رہا ہو۔ نہیں، یہ کہا گیا کہ عادل ہو یا کم از کم اس کے قریب تر کے منصب پر۔ تو اذان محترم، یہ اتنی ساری قید لگائی ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ دین اسلام اس کو کتنی امپورٹنس دے رہا ہے، کتنا اہم سمجھ رہا ہے۔ عام معاشرے سے اہم سمجھے یا نہ سمجھے، دنیا کے لوگ اس کو اہم سمجھے نہ سمجھیں، اسلام کی نگاہ میں یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ اچھا، عادل کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے عادل کی؟ عادل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں اس قدر پریکٹس پیدا ہو چکی ہو۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عادل وہ ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا ہے، وہ تو معصوم ہوتا ہے، جو گناہ نہیں کرتا وہ تو معصوم ہوتا ہے۔ ہر شخص سے گناہ ہو سکتا ہے، فقط جن کو اسلام نے معصومین کہا ہے ان کے علاوہ ہر شخص سے گناہ ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر عادل، جو اس کی ڈیفینیشن پر عام طور پر ہے ذہنوں میں کہ وہ گناہ نہ کرتا ہو، نہیں، یہ نہیں ہے عادل کی ڈیفینیشن، یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ نہ کرتا ہو، نہیں، اس میں اتنی پریکٹس ہو اور اس میں اتنی تمرین ہو، اپنے آپ کو اتنا اس نے کنٹرول میں رکھا ہوا ہو کہ جہاں کہیں گناہ نظر آئے اس سے وہ فوراً بچ جائے، چاہے واجب کو انجام دینے کی اسلام نے تاکید کی ہو تو واجب کو انجام دے کر گناہ سے بچے، اور اگر حرام کام سے بچنے کے لیے کہا گیا ہو تو جہاں کہیں حرام آ گیا اس سے فوراً رک جائے۔ جھوٹ بولنے کا معاملہ ہے، دھوکہ دینے کا معاملہ ہے، غیبت کرنے کا معاملہ ہے، کسی کو فراڈ میں مبتلا کرنے کا معاملہ ہے، اور اسلامی معاشرے میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں لوٹ خسوٹ کرنے کا معاملہ ہے، اگر ایسا کہیں معاملہ ہو تو فوراً وہ پیچھے ہٹ جائے، ان تمام گناہوں سے بچ کے رہے، اپنے آپ کو اتنا میچور بنا دے، اتنا ٹرینڈ کر دے کہ جہاں کہیں کوئی گناہ کا پہلو آتا ہو وہاں دیکھتے ہی فوراً پیچھے ہٹ جائے، نہ واجب کو ترک کر کے کوئی گناہ کرے، نہ حرام کام کو انجام دے کے کوئی گناہ کرے، کسی اعتبار سے کوئی گناہ نہ کرے۔ اچھا گناہ نہ کرے کا مطلب یہ کہ کیا اس سے گناہ نہیں ہوگا؟ نہیں، گناہ پھر بھی ہو جائے گا، یہ امپوسیبل بات ہے کہ اتنی پریکٹس کے بعد اس سے گناہ نہ ہو، نہیں گناہ پھر بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ خطا میں انسان کے لیے ایک محاورہ استعمال کیا گیا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، چنانچہ اتنی پریکٹس کے باوجود، تمرین کے باوجود اسے گناہ ہو جائے گا۔ اب میں اس کی چھوٹی سی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کروں، ایک صلوات پڑھنا ذرا محمد والے میں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ڈرائیور کی ڈیفینیشن کیا ہے، ڈرائیور، کار ڈرائیور، آپ کہیں گے جو گاڑی اچھی طرح چلا سکتا ہو، ٹھیک ہے، گاڑی اچھی طرح چلا سکتا ہو کا مطلب کیا ہے کہ جہاں اسے چلنا چاہیے وہ گاڑی چلائے گا، جہاں اسے رکنا چاہیے وہاں گاڑی روک لے گا، ریڈ سگنل آ گیا، کوئی سامنے آ گیا، فوراً گاڑی روک لے گا۔ تو ڈرائیور وہ ہوتا ہے کہ جہاں چلنا چاہیے وہاں چلے، جہاں رکنا چاہیے وہاں رکے۔ مگر اگر ہم کسی کو ڈرائیور کہہ رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اس سے کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ایسی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر وہ بہترین قسم کا ڈرائیور بھی ہے، شاندار قسم کا ڈرائیور بھی ہے، اس نے ایکسپرٹ قسم کی ٹریننگ بھی لی ہے، مگر کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس سے کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ امپاسبل بات ہے، ایکسیڈنٹ پھر بھی ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص پریکٹس حاصل کر لیتا ہے، چاہے کسی چیز کی پریکٹس حاصل کر لے، ڈرائیور بننے کی پریکٹس حاصل کر لے، سوئمر کی پریکٹس حاصل کر لے، کرکٹ کھیلنے کی پریکٹس حاصل کر لے، آئی ٹی پروفیشنل کی پریکٹس حاصل کر لے، مگر ان تمام شعبوں میں مہارت حاصل کرنے کے باوجود اسے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، بس یہی معاملہ عادل کا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے گا مگر پھر بھی اس سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ مگر عادل کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی اسے غلطی ہوتی ہے فوراً پروردگار کے ہاتھ میں، بارگاہ میں ہاتھ کو بلند کر دیتا ہے، خداوندہ مجھ سے غلطی ہو گئی، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اب اگر ان معروضات کو آپ نے پیش نظر رکھا، میں ذرا سی دقیق گفتگو اس وقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک جملہ استعمال کیا تھا امیر المومنین کے بارے میں، صلوات اللہ علیہ، ایک صلوات پڑھنے ذرا، قتل لشدت عدلہ، مولا کو قتل کیا گیا، شدت کے ساتھ عدالت کرتے تھے اس لیے ان کو قتل کیا گیا۔ اب یہ جو عادل کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے، اور ان منصب پر جو کام کرنے والے افراد ہیں اسلامی معاشرے میں، کیا اگر کوئی شخص عادل بن جاتا ہے تو عادل بننے کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا؟ غور کریں ذرا، اگر ایک پیش نماز عادل ہے تو عادل بننے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص مجتہد ہے، مرجع ہے، مگر عادل بھی ہے، تو فقط عادل ہونے کی وجہ سے اس مرضی کو قتل کر دیا جائے گا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا معاشرے میں، کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص کچھ بھی نہیں ہے مگر عدالت کی منظر پر عادل ہونے کے نقطۂ نگاہ سے وہ گواہی دیتا ہے چاند کے بارے میں، تو اگر وہ عادل ہے تو فقط عادل ہونے کی وجہ سے اسے قتل کر دیا جائے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا معاشرے میں، کہیں بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مولا کے لیے جملہ استعمال کیا گیا کہ قتل لشدت عدلہ، شدت سے عدالت کرنے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا، کیا مقصد ہے اس کا، یہ کیا بات ہوئی؟ اب اس میں ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ جو شخص بھی کسی طرح کی خصوصیات رکھتا ہے، اس میں کوئی بھی کوالٹی موجود ہے، ایک ہوتا ہے خود اس میں کوالٹی موجود ہونا، دوسرا ہوتا ہے جو کوالٹی اس میں موجود ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ کوالٹی معاشرے میں بھی آ جائے۔ ایک شخص علم رکھتا ہے، ایک خوبی ہے اس میں، کوالٹی ہے، اور اپنے علم کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. لہذا اگر یہ کوالٹی ہے تو یہ اس کی انفرادی ذات کے لیے، مگر اگر اس میں یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ یہ علم معاشرے میں بھی پھیل جائے اور معاشرہ بھی اس کے مطابق عمل کرے، تو اب اس کے لیے اس کو الگ سے قربانی دینا پڑے گی. جو اپنے میں اس میں علم کی کوالٹی تھی اس کی وجہ سے کوئی ضرر نہیں پہنچ رہا تھا، مگر اگر وہ علم معاشرے میں ٹرانسفر کرنا چاہے گا تو قربانی دینا پڑے گی اس کو. اگر ایک شخص صحابت کی کوالٹی رکھتا ہے، سخی ہے خود، اگر خود سخی ہے لوگ تعریف کریں گے اس کی، پیش نماز کی لوگ تعریف کرتے ہیں، عادل ہے لہذا تعریف کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تو عام طور پر عادل معاشرے میں جتنے ہیں ان کی تو عزت کی جاتی ہے، ان کا تو احترام کیا جاتا ہے، ان کو قتل تھوڑی کیا جاتا ہے. مگر ایک ہوتا ہے عادل، یعنی خود تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا اس میں یہ کوالٹی ہے، یہ اس میں خصوصیت ہے، تو لوگ احترام کریں گے، لوگ عزت کریں گے. مگر اگر یہی عدالت وہ معاشرے میں عام کرنا چاہے، یہی عدالت اگر وہ معاشرے میں پھیلانا چاہے تو گڑبڑ شروع ہو جائے گی. اس لیے کہ جو معاشرے میں ظلم کرنے والے ہیں پھر وہ برداشت نہیں کریں گے، پھر وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، پھر وہ آگے بڑھ کر جتنا روک سکتے ہیں، جتنا مقابلہ کر سکتے ہیں، اتنا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے. اب جو میں نے آپ کو کل مثال میں معصومین کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا، میں نے کہ معصومین نے جب ان کے پاس اقتدار آیا ہے فوراً ہی انہوں نے معاشرے میں عدالت کا نظام قائم کرنے کی کوشش شروع کر دی. ایک تو ہوتی ہے بڑے پیمانے پر عدالت کا نظام قائم کرنا، ایک ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی عدالت کو نظر انداز نہ کرنا، کہیں پر بھی ناانصافی نہ ہونے پائے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جنگ میں مال غنیمت ہاتھ میں آیا، تو اللہ کے رسول کا طریقہ کار یہ تھا کہ مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کرتے تھے. وہ اچھا، مال غنیمت میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسی چیز آتی ہے جو مسلمانوں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوتی ہے، اتنی خوبصورت، اتنی بیوٹیفل، اتنی اچھی چیز. اور جب اتنی خوبصورت اور اتنی اچھی چیز اور خصوصیت سے جب اس کی خاص ضرورت بھی پڑ جائے تو آدمی تقوی ہی اس کو بچا سکتا ہے، باقی کوئی چیز نہیں بچا سکتی. چنانچہ ایک صحابی رسول نے جب مال غنیمت آیا تو ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی چادر آئی، وہ چادر انہوں نے مال غنیمت سے نکال لی اور چلے گئے. دوسرے صحابی رسول نے دیکھ لیا، انہوں نے آ کے شکایت کر دی رسول سے کہ اللہ کے رسول فلاں صحابی نے مال غنیمت کی چادر اٹھائی تھی. اچھا دیکھیے، اپنی چادر نہیں اٹھائی تھی، اپنا کوئی نقصان نہیں ہو رہا تھا. اگر نقصان ہو رہا تھا کس کا ہو رہا تھا؟ مال غنیمت کا نقصان ہو رہا تھا. آج کل معاشرے میں بھی یہ بھی ٹرینڈ پیدا ہو گیا ہے کہ بھئی میرا تو کچھ نہیں ہے نا، دوسروں کا جاتا ہے تو جائے. اب دوسروں کا جاتا ہے، وہ دوسرا چاہے مقدس ادارہ ہی کیوں نہ ہو، وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو، وہ امام بارگاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ مدرسہ ہی کیوں نہ ہو، بھئی دوسروں کا جاتا ہے تو جائے. مگر نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار کبھی نہیں رہا. اگر مقدس اداروں میں سے بھی کوئی چیز جا رہی ہے، کوئی شخص نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو عام طور پر جو دیندار افراد ہوتے ہیں اس کو اپنے مال سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ اگر میرا مال چوری ہو جاتا تو کوئی حرج نہیں، یہ مدرسے کا مال کیسے چوری ہو گیا، یہ مسجد کا مال کیسے چوری ہو گیا. یہ طور طریقہ کار ابتدا اسلام میں موجود تھا. چنانچہ انہوں نے شکایت کر دی رسول سے، رسول نے ان کو بلایا، وہ آئے، کہا تم نے چادر چوری کی ہے؟ اس نے ایکسپٹ کر لیا کہ جی چادر چوری کی ہے. کہا لے کر آؤ چادر. وہ چادر تو لے کے آ گیا، چادر تو لے کے آ گیا، مگر اللہ کے رسول نے اس سے یہ کہا کہ چوری کرنے کی وجہ سے اب تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا. دیکھیے چادر واپس مل رہی تھی، مگر پھر بھی اسلامی لاز میں، اسلامی طور طریقے میں عدل و انصاف کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی مجرم پکڑا جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا مجرم بھی پکڑا جاتا ہے، تو پھر اس کو معافی نہیں دی جا سکتی. یہاں تک کہ جب اس مسلمان کے ہاتھ کاٹنے کا اعلان ہوا تو دوسرے صحابہ بیچارے تکلیف میں آ گئے، جنہوں نے شکایت کی تھی وہ دوڑے دوڑے رسول کے پاس چلے آئے کہ اللہ کے رسول میری یہ مراد نہیں تھی کہ میری شکایت کی وجہ سے کسی مسلمان کا ہاتھ کٹ جائے، یہ مجھے بالکل منظور نہیں ہے. اگر ہم مسلمانوں کا اس چادر میں کوئی حصہ ہے تو ہم وہ حصہ معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مگر آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں. رسول کا جواب کیا تھا کہ نہیں، ایک مرتبہ اگر جرم کیا ہے تو اس جرم کا ازالہ ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، چنانچہ ہاتھ کٹے گا. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو سوشل جسٹس میرا ٹاپک بھی ہے، جو کیفیت اللہ کے رسول نے پیدا کی تھی اس کیفیت کو دیکھیے، اور آج ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں جو کیفیت ہے اس کا اندازہ کیجیے۔ اللہ کے رسول نے ایسا انقلاب برپا کیا تھا کہ وہ انقلاب پھیلتے پھیلتے سارے عرب علاقوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، یہاں تک کہ پوری دنیا میں انقلاب پھیلنے لگتا ہے۔ ہمارے یہاں کی صورتحال کیا ہے کہ سیاسی پارٹیاں ہیں جن کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ کچھ اقتدار آیا ہے، وہ اقتدار چاہے حکومت کے حوالے سے آیا ہے یا حکومت سے ہٹ کر ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا ہے، حکومت والا اقتدار نہیں ہے، مگر کسی علاقے میں ان کا کنٹرول ہے، ایک علاقے میں مثلا ان کا کنٹرول ہے۔ اگر اس طرح سے بھی سیاسی پارٹیوں کے ہاتھ میں اقتدار آیا ہے تو آپ آج کی سیاسی پارٹیوں کا طور طریقہ دیکھیے کہ کیا ہے، کہ وہ سب سے زیادہ ظلم اپنے ہی لوگوں پر کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں پر ظلم نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کے علاقے میں تو جا ہی نہیں سکتے، وہ سب سے زیادہ ظلم اپنے ہی علاقے کے لوگوں پر کر رہے ہیں۔ اگر وہ اردو بولنے والے ہیں تو اردو بولنے والوں سے بھتہ مانگ رہے ہیں، اگر وہ پشتو بولنے والے ہیں تو پشتو بولنے والے سے بھتہ مانگ رہے ہیں، اگر وہ کسی اور زبان کے بولنے والے ہیں تو اس زبان کے بولنے والوں سے بھتہ مانگ رہے ہیں۔ اگر اس میں دینی پارٹیاں بھی آپ اگر دیکھ لیں تو دینی پارٹیاں بھی اس طرح سے شامل ہو گئی ہیں کہ چاہے وہ ہری پگڑی پہننے والے ہوں یا کالی کپ پگڑی پہننے والے ہوں یا سفید پگڑی پہننے والے ہوں، اگر کسی ایک علاقے میں ان کے پاس اقتدار آ گیا ہے تو دینی جماعت بھی اس انداز سے لوگوں سے پیسے وصول کر رہی ہے کہ جہاں جہاں ان کا اقتدار ہے وہیں سے وہیں کے دکانداروں کو تنگ کر رکھا ہے، وہیں کے بلڈنگ والوں کو تنگ کر رکھا ہے، وہیں کے فیکٹری والوں کو تنگ کر رکھا ہے، اور اس انداز سے یہ لوگوں سے پیسے جمع کر رہے ہیں۔ دینی پارٹیاں ہونے کے باوجود اس انداز سے ان کا طریقہ کار ہے، تو کہاں اسلام کا طریقہ کار تھا اور کہاں پر اسلام کے نام پر چلنے والوں کا طریقہ کار ہے۔ آپ اندازہ کیجیے کس معاشرے میں ہم آ گئے، اور صورتحال کتنی گمبھیر ہو چکی ہے کہ ذرا کسی کے بارے میں اگر یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا کاروبار اچھا چلتا ہے تو کس طرح سے تھریٹ آ رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ اپنے کاروبار میں سے اتنے پیسے کما ہی نہیں سکتا جتنے اسے مانگے جا رہے ہوتے ہیں، جتنے اسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ پیسے تو ان کے علاوہ ہے جن کی تفصیل آپ جانتے ہیں کہ جو ماہانہ چندے کے طور پر مانگے جاتے ہیں، سالانہ چندے کے طور پر مانگے جاتے ہیں، یا میلاد النبی کے نام پر مانگے جاتے ہیں، یا عید کے نام پہ مانگے جاتے ہیں، یا کسی اور فنکشن کے نام پہ مانگے جاتے ہیں، ان کے علاوہ ہے کہ جو معاشرے میں ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ یہ صورتحال کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے نام پر لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا رواج ختم ہو جائے تو چاہے دکھاوا اللہ کے لیے ہو، دکھاوا رسول کے لیے ہو، دکھاوا میلاد النبی کے لیے ہو، دکھاوا کسی اور چیز کے لیے ہو، مگر اللہ کی تعلیمات بیچ سے نکل گئی ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنے ہی لوگوں پر سب سے زیادہ ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ اذان محترم، یہ جو صورتحال معاشرے کی ہے، معاشرے کی صورتحال کو یعنی اس قدر گمبھیر بنا دیا گیا ہے کہ اب کم از کم اپنے شہر کے حوالے سے بات کہی جا سکتی ہے کہ کراچی شہر کی کوئی گلی محفوظ نہیں رہی، شاید ہی کوئی خاندان محفوظ رہا ہو کہ اسے کسی نہ کسی طرح سے نہ لوٹ لیا گیا ہو، اس کا موبائل چھین لیا گیا ہو، اس کا پرس چھین لیا گیا ہو، یہاں تک کہ اگر کچھ نہیں ملا تو اسی گھڑی اتار لی گئی ہے، کچھ اور اگر ہاتھ میں آیا تو وہ لے لیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ معاشرے کی جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، بنیادی وجہ یہ کہ جو سرپرست ہیں، ان پارٹیوں کو چلانے والے ہیں، ان میں دین کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے، کہیں پر بھی دین کا کوئی شائبہ نہیں، اللہ کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ شائبہ کہیں پر بھی موجود نہیں، اور جب اللہ کے لیے یہ کام نہ کیا جائے، چاہے اللہ کا نام کتنا ہی استعمال کیا جائے، نام بہت استعمال کیا جائے گا، تو پھر ایسی صورت میں اللہ کا نام استعمال کر کے بھی اگر لوگوں کو لوٹا جا سکتا ہے تو لوٹ لیا جاتا ہے۔ کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی ہے؟ صورتحال گمبھیر ہونے کی، یہ سمجھ لیجیے کہ اس میں ہم خود بھی شامل ہیں۔ ارے ہم کیسے شامل ہیں؟ ہم نے آج تک کسی کو نہیں لوٹا ہے، ہم نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، لوٹنا تو بہت دور کی بات، ہم نے آج تک کسی کو نہیں روکا ہے، تو ہم کیسے شامل ہیں؟ اذان محترم اس انداز سے شامل ہیں کہ جن نمائندوں کو ہمیں لانا ہوتا ہے، دیکھیے اسلام میں نمائندے کا تصور تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جاتے ہوئے اعلان کر دیا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، الہی نمائندہ تو ایسا ہوگا کہ فقط عادل نہیں ہوگا، وہ عصمت کی منزل پر ہوگا، معصوم ہوگا، جس سے خطا کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی چانس ہی نہیں ہے. لیکن اگر فرض کیجیے کہ معصوم حاضر نہیں ہے، تب بھی کیا کہا گیا کہ تمہیں ایسے مرجع کی تقلید کرنی ہے اور ایسے مرجع کی اتباع کرنی ہے کہ جو ایٹ لیسٹ عدالت کی منزل پر فائز ہو. چنانچہ وہاں پر بھی غلطی کا، وہاں پر بھی جان بوجھ کر کسی کو نقصان پہنچانے کا کوئی تصور نہیں. جو باقی معاشروں میں سسٹم رائج ہے، اس سسٹم میں یہ ہے کہ اختیار آپ کو بھی دیا گیا ہے کہ آپ جس کو چاہیں ووٹ دیں اور وہ آگے آ جائیں. چنانچہ ووٹنگ ہوتی ہے اور وہ آگے آ جاتے ہیں. یہ سب کے سب ووٹ ڈالنے والے آپ ہی کے ووٹ لے کر آئے، ووٹ لینے والے سب کے سب آپ ہی کے ووٹ لے کر آئے ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے، اب پھر مہنگائی کتنے ہی عروج پہ پہنچ جائے، کرپشن کتنے ہی عروج پہ پہنچ جائے، غریب آدمی کا جینا انتہائی دوبر ہو جائے، عام آدمی کے لیے زندگی دشوار اتنی دشوار ہو جائے کہ وہ ایک ٹائم بچوں کو کھلا سکے اور ایک ٹائم نہ کھلا سکے، اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے، اس کے باوجود جو افراد اقتدار میں بیٹھے ہیں ان کے کانوں میں جون تک نہیں رہیں گی. چاہے کتنا ہی واویلا کریں کہ ہمیں بجلی نہیں مل رہی، آپ کتنا ہی واویلا کریں کہ پیٹرول نہیں مل رہا ہے، گیس نہیں مل رہی ہے، اس چیز کی تنگی ہو گئی، اس چیز کی تنگی ہو گئی، آپ کتنا ہی واویلا کریں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اس لیے کہ عوام کی ضروریات الگ ہیں، آپ کی ڈیمانڈ الگ ہیں اور ان کی ضروریات بالکل الگ ہیں. عوام کی ضروریات کیا ہیں؟ کہ انہیں امن و امان میسر آ جائے، لوٹ مار ختم ہو جائے، جو دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہوا یہ ختم ہو جائے، اشیاء اتنی مہنگی نہ ہونے پائیں. یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے، میں اور آپ اس پر ڈسکس کرتے ہیں اور یہ ہماری ضرورت ہے، لہذا اس پر ہم بات چیت کرتے ہیں. لیکن جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، جو ہمارے ہی ووٹ سے بیٹھے ہیں، ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ان کا قطن یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ بھائی چینی اتنی مہنگی ہو گئی اور آٹا اتنا مہنگا ہو گیا اور میرا موبائل فلاں جگہ پہ چھین گیا اور میری گاڑی فلاں مقام سے اٹھا کے لے گئے، یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے مسائل کیا ہیں؟ ان کے مسائل بالکل الگ ہیں. ان کے مسائل یہ ہیں کہ اگر اس وقت ہمارے پاس چار سیٹیں ہیں تو چار کے بجائے آئندہ الیکشن میں یہ ہمارے پاس آٹھ سیٹیں کیسے آ جائیں، اور اگر اس وقت ہمارے پاس پچاس سیٹیں ہیں تو یہ بڑھ کر ستر سیٹیں کیسے ہو جائیں. اگر ایک محدود پیمانے پر ہمارے ہاتھ میں اس وقت حکومت ہے تو اس حکومت کو کیسے توسیع دیا جائے، کیسے وسعت دی جائے. اس وقت اگر ہم یہ کیفیت، ہماری پارٹی کی یہ کیفیت ہے کہ اتنا پیسہ یا اتنا چندہ ہماری پارٹی میں آتا ہے تو اس کو دگنا کیسے کیا جائے. یہ سارے ان کے مسائل ہیں، ان مسائل پر ان کے یہاں ڈسکشن ہوتا ہے. اور سیدھی سی بات ہے، بالکل ایک جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ سارے جو اقتدار میں آنے والے ہیں، اچھا الگ الگ طور طریقے ہیں، میں جو مثال دے رہا ہوں ممکن ہے کہ سارے لوگوں پر منطبق نہ ہو، ہر ایک کے لیے منطبق نہ ہو، مگر اکثریت اسی طرح کی ہے. جو ہمارے ہاں اقتدار میں ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اکثریت اسی اعتبار کی ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹا الیکشن لڑنے کے لیے، پروونشل اسمبلی کا اگر الیکشن لڑتے ہیں آپ، چھوٹے سے چھوٹا آپ کیا لڑیں گے، آپ تو دور سے بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. بظاہر کسی شریف آدمی کا کام ہی نہیں ہے، یعنی اگر آپ کے پاس رقم بھی ہو، آپ کے پاس پیسہ بھی ہو، شریف آدمی کا کام ہی نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے. چھوٹے سے چھوٹا اگر آپ الیکشن لڑنا چاہیں تو صورت حال یہ کہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن ہے، مثلا چار کروڑ کا خرچہ ہے. اب یہ ٹی وی والے اپنا تجزیہ بتاتے ہیں، اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. چار کروڑ اگر یہ الیکشن میں لگاتے ہیں تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اپنی جیب کے چار کروڑ لگانے کے بعد آپ کی خدمت کریں؟ کیا ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب چار کروڑ اپنی جیب سے لگانے کے بعد وہ ہماری خدمت کریں گے؟ اذان محترم، یہ ناممکن بات ہے، اس کا تصور خام خیالی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر خدمت کا جذبہ ہے تو فقط اور فقط اللہ کی خاطر دین کی خاطر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب اللہ کی خاطر اور دین کی خاطر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اپنی جیب سے پیسہ لگا کے انسان خدمت بھی کر رہا ہوتا ہے، معاشرے میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں، مگر پھر وہ اقتدار کی لالچ میں یہ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے، اقتدار سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو کہاں رسول کی تعلیمات تھیں، عملی تعلیمات، اور کہاں ہمارے معاشرے کا سسٹم بن گیا ہے، کیا طور طریقہ بن گیا ہے. اور یہی وہ چیز تھی کہ جب ٹرانسفر ہو کر مولا کے سامنے آئی، 30 برس کی تو خاموشی تھی، 30 برس تک کچھ نہیں ہوا، کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا، انفرادی طور پر جو واقعات پیش آتے رہے، لوگ اگر اپنا کوئی معاملہ لے کر آئیں تو مولا نے ان کا مسئلہ حل کر دیا، لیکن ہاں جب 30 برس کے بعد مولا کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو مسائل کھڑے ہو گئے وہاں پر بھی. اور جو مسائل کھڑے ہوئے ان میں سے کیا مسائل تھے؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہی تھا کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے مولا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، سب سے پہلے فرسٹ کیٹیگریز میں شامل ہونے والے، وہی مولا کے سب سے زیادہ مخالف بن گئے، کٹر دشمن بن گئے مولا کے. کٹر دشمن بننے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی نے ان کے ساتھ کوئی ظلم کیا تھا؟ ان کے بچے کو قتل کر دیا تھا؟ ان کی اولاد میں سے کسی کو جیل میں ڈال دیا تھا؟ ان کے گھرانے پہ کوئی ستم ڈھایا تھا؟ کوئی زیادتی کی تھی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. ہوا کیا تھا؟ اوتیلا لے شدت عدلی، شدت کے ساتھ عدالت کی تھی، عدالت کے معیار کو مولا نے وہاں نہیں چھوڑا تھا. چنانچہ سب سے پہلا گروہ جو بغاوت کرنے والا تھا وہ طلحہ و زبیر کا تھا، بڑے رسول کے بڑے صحابیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، طلحہ و زبیر سب سے پہلے بیعت کرنے والے ہیں. مگر سب سے پہلی جنگ مولا کو انہی کے خلاف لڑنا پڑی ہے، جنگ جمل، سب سے پہلی جنگ ان کے خلاف لڑنا پڑی. اچھا، ان لوگوں کی دولت کا اگر کیلکولیشن کیا جائے، اس زمانے کے کیلکولیشن کو چھوڑیے، اگر آج کے زمانے کے اعتبار سے ان کی دولت کا کیلکولیشن کیا جائے تو آج کے زمانے کے اعتبار سے ان کی دولت بلینز میں بنتی ہے، بلینز میں. اس زمانے میں اسلامی حکومت سپر پاور تھی، یاد رکھیے. آج اپنی سپر پاور کو کمپیئر کیجئے، آج کی سپر پاور کے امیر لوگ کتنے امیر ہوتے ہیں؟ جب تک کہ بلینر نہ ہو ان کو امیر نہیں کہا جاتا، جتنی بھی سپر پاورز ہیں. تو اس زمانے میں دو سپر پاور تھی، ایک مسلمانوں کی سپر پاور اسلامی حکومت اور ایک روم کی حکومت، یہ دو سپر پاور تھی، ایران کی حکومت تو ختم ہو گئی تھی، لہذا یہ دو سپر پاورز تھی. ان دو سپر پاورز میں اسلامی حکومت میں یہ پیسے والے لوگ شمار ہوتے تھے، اور پیسے والے لوگ شمار ہونے کا مطلب ہے کہ آج کے اعتبار سے کیلکولیشن کیا جائے تو بلینز کا کیلکولیشن. اب جب مال غنیمت آتا ہے، مولا کے زمانے میں بھی آتا رہا، اور وہ زمانے کے سسٹم کے مطابق جہاں ٹیکس وصول کیا جاتا تھا وہاں اگر فرض کیجئے کہ کہیں سے آیا ہے کچھ تو عوام میں تقسیم بھی کیا جاتا تھا، فقط لینے کی بات نہیں ہوتی تھی، دینے کی بات بھی ہوتی تھی. ٹیکس وصول کیا جاتا تھا مطلب کیا ہے؟ زکات وصول کی جاتی تھی، خمس وصول کیا جاتا تھا، جو اسلامی اعتبار سے ٹیکس ہے وہ ٹیکس وصول کیا جاتا تھا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ مال غنیمت میں کسی کو شکست ہوئی ہے اور وہاں سے پیسہ آیا ہے، مال آیا ہے، تو اس مال کو حکومت ہڑپ نہیں کر جاتی تھی، وہ پھر لوگوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور یہ رواج رسول کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، لہذا بعد میں اس کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر ختم کرتے تو اس زمانے کے مسلمان سب سے پہلے ان پر بغاوت کر دیتے، لہذا یہ چیز تو ختم نہیں کی جا سکتی، پیسہ بانٹنا بند کر دیا جائے یہ تو ختم نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ یہ رسول کے زمانے سے چل رہا تھا، امیر المومنین کے زمانے تک چلتا رہا، مگر یہ جو مال غنیمت تقسیم کیا جاتا تھا اس کا کمپیریزن کتنا تھا؟ کمپیریزن یہ تھا کہ تقریباً 10,000 times ان کو زیادہ دیا جاتا تھا، جن کو بزرگان کہا جاتا ہے ان کو 10,000 times زیادہ دیا جاتا تھا. اگر کسی غلام کو 1 دینار دیا جاتا تھا تو ان کو 10,000 دینار دیے جاتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں انصاف کتنا بگڑ چکا تھا، عدل کتنا ختم ہو چکا تھا، عدالت کتنی تباہ و برباد ہو چکی تھی کہ کوئی کمپیریزن نہیں رہا. غلام کے ہاتھ میں 1 دینار دے رہے ہیں اور یہ جو بڑے بڑے بزرگان ہیں ان کے ہاتھ میں 10,000 دینار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ بلینئرز ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جا رہا ہے. خلافت اولی، خلافت ثانیہ، خلافت صالح صاحب تو بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، عروج پہ پہنچ گیا تھا اپنے، یہ اتنا ہیوج اماؤنٹ ان کو دیا جاتا تھا تو یہ حکومت کو سپورٹ کرتے تھے، حکومت کی مخالفت نہیں کرتے تھے، اور وہ بیٹھ کے آرام سے حکومت کرتے تھے. اور یہ چیز آج ہم اپنی دنیا اپنی حکومت میں دیکھ ہی رہے ہیں. بھائی جس کا منہ بند کرنا ہو اس کو یا تو کوئی وزارت دے دو, اگر وزارتیں ختم ہو گئی ہیں. ایک صوبے میں تو جتنے ممبر الیکشن میں جیتے تھے ان سب کو ہی وزیر بنا دیا گیا, کوئی وزارت سے خالی نہیں, سبھی وزیر ہیں. اور اگر آپ کے پاس وزارتیں ختم ہو گئی ہیں تو کسی کمیٹی کا اس کو چیئرمین بنا دیے, چاہے وہ کشمیر کمیٹی ہو یا اقتصادی امور کی کمیٹی ہو. اگر آپ چیئرمین نہیں بنا سکتے تو اس کو کوئی رکن مکن بنا دیں, ممبر ممبر بنا دیں. بس اسی طرح سے کام چلتا ہے اور اس طرح سے حکومت کر رہے ہیں. اور اس وقت کے حکمرانوں کے بارے میں تو اتنا صاف کھلا کھلا تجزیہ ٹی وی میں اور اخبارات میں آ رہا ہے کہ بھائی ان کی پالیسی سب سے شاندار پالیسی ہے. کیوں کہتے ہیں کہ دیکھیے جو 2/3 میجورٹی لے کر آئے تھے, جو اتنی بڑی بڑا مینڈک کہنے لگے تھے, وہ جو اتنی بڑی مینڈیٹ لے کر آئے تھے, وہ اپنی حکومت اتنی لمبی نہیں کر سکے جتنی انہوں نے کر دی. کیوں, ریزن کیا ہے؟ اس ریزن کی وجہ سے ہی ان کو بڑا ہوشیار, بڑا چالاک, بڑا وسیع نظر کہا جاتا ہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ بھائی طور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اکیلے خود نہیں کھانا چاہیے سارا, خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. چنانچہ آپ کی حکومت کبھی نہیں گرے گی, آپ کی حکومت کبھی ناکام نہیں ہوگی. یہ طور طریقہ کار آپ دیکھیے رسول کے بعد سے کتنا زیادہ مشابہ لگ رہا ہے, کتنا زیادہ مشابہ. اب آ گیا امیر المومنین کا زمانہ. جب مولا کا زمانہ آ گیا تو مولا نے اپنے سب سے پہلے خطبے ہی میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو تم مجھے خلیفہ تو بنا رہے ہو مگر تم برداشت نہیں کر سکو گے, جو زیادتیاں ماضی میں بھی ہوئی ہیں اس کا بھی میں ازالہ کروں گا. ماشاء اللہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی معاف کر دے گا, نہیں, ماضی کی غلطیوں کا بھی ازالہ ہوگا. آپ کو معلوم ہے ہوا کیا تھا اس وقت؟ جب مولا کی زبان سے جملہ نکلا تھا تو طلحہ اور زبیر ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے, ان کے برابر میں مروان بیٹھا ہوا تھا. کون مروان؟ خلیفہ ثالث کا داماد, وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. وہ یعنی خلیفہ ثالث کے حوالے سے جو قتل کا پورا واقعہ ہے اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. وہ اس طرح کی اسلامی تاریخ ہے کہ شاید ممبر سے بیان کرنا آسان نہیں, مگر ہے اسلامی تاریخ. مروان نے زبیر سے مخاطب ہو کے کہا کہ سنا یہ جو علی نے جملہ کہا ہے یہ تمہارے لیے کہا ہے. تو اب اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا کیفیت ہوگی. چنانچہ مولا کی حکومت, لوگوں نے زبردستی کسی طرح سے مولا کو حاکم بنا دیا. ٹھیک ہے, بن گئے خلیفہ, بن گئے, نہیں چاہتے تھے مگر بن گئے. اور اتنا اصرار کیا تھا کہ بننا پڑ گیا. یہاں تک جملہ تاریخ لکھتی ہے کہ حسنین کو لوگوں نے کچل ڈالا تھا, اتنا ہجوم ہو گیا تھا مسجد النبوی میں کہ نہیں مولا آپ کو خلافت قبول کرنا پڑے گی. ٹھیک ہے, بن گئے. اب ہوا کیا, مال غنیمت آیا. جب مال غنیمت آیا مولا نے اس مال غنیمت کو تقسیم کیا تو طلحہ اور زبیر جیسے افراد کو تو چھوڑیے, جو علی نے عدالت سے مال غنیمت کو تقسیم کیا تو عام آدمی بھی برداشت نہیں کر سکا. یہاں تک کہ جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو سب کے حصے میں 3-3 درہم آئے. مولا نے سب کو 3-3 درہم بانٹ دیے. کہاں ہزاروں کا معاملہ اور کہاں 3 درہم. تو ایک مرتبہ, ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں میں, کوئی بڑے صحابی رسول کا معاملہ نہیں, ایک عام آدمی. ایک مرتبہ ایک عام آدمی غصے میں آ گیا اور غصے کے عالم میں مولا کے پاس آیا اور کہا کہ یا علی یہ آپ نے کیا کیا, یہ میرا غلام ہے, اس کو میں نے کل ہی آزاد کیا ہے, آپ نے اس کو بھی 3 دینار دیے اور مجھے بھی 3 دینار دیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اذان محترم, یہ ناقابل برداشت تھا عام آدمی کے لیے بھی, چلے جائے گی ان لوگوں کے لیے. تو ان کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی, ان کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ وہ جو مینٹالٹی تھی کیا اپر کلاس, ایلیٹ کلاس, ایلیٹ کلاس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہ فقط آج کے زمانے کی مینٹیلیٹی نہیں ہے کہ ایلیٹ کلاس پیدا ہو گئی ہے اور اس قدر زیادہ شدت کے ساتھ ایلیٹ کلاس پوری دنیا میں پیدا ہو گئی ہے کہ اب تو امریکہ والے بھی بلا اٹھے ہیں, وہ بھی چیخ اٹھے ہیں کہ وی آر 99%, وہ 1% ہے جو ایلیٹ کلاس ہے, وہ بھی چیخ اٹھے ہیں. چنانچہ اتنی زیادہ ناانصافی ہے کہ ہیوج ڈفرنس ہو گیا. اس ہیوج ڈفرنس کو رسول کی تعلیمات کے مطابق ختم ہو جانا چاہیے تھا, اس کا تہس نہس ہو جانا چاہیے تھا اس تعلیمات کا, مگر بعد میں اس کو اتنا پروان چڑھایا گیا کہ وہ اور عروج پہ پہنچ گیا. رسول کی تعلیمات کا ایک واقعہ پیش نظر رکھیے. مکہ کی زندگی ہے اللہ کے رسول کی, اور مکہ کی زندگی میں مسلمانوں نے بڑی سخت ترین زندگی گزاری ہے. اصحاب رسول نے بڑے مشکل حالات دیکھے وہاں پر. ایسے مشکل حالات میں جب تھوڑا تھوڑا اسلام کی تعلیمات آگے بڑھنے لگی اور مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی, یہ گروپ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا, تو کیفیت یہ پیدا ہو گئی کہ یہ کفاران قریش, یہ بڑے بڑے سردار جتنے تھے, یہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو قبول کر لیں آپ. کہ نہیں, ہماری کچھ شرائط ہیں. کیا شرطیں؟ کہ ہماری شرائط یہ ہیں کہ ہم جب اسلام قبول کر لیں گے تو یہ غلام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو آپ کے ارد گرد بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی, ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے, ان لوگوں کو یہاں سے آپ نکال دیں گے. رسول نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا, میں ان کو نہیں نکال سکتا, آپ کو اگر اسلام قبول کرنا ہے تو کریں ورنہ آپ کی مرضی ہے. تو آن دا اسپاٹ اللہ کے رسول نے بالکل صاف انکار کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. غلام سارے غریب بالکل مفلس قسم کے لوگ بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کہ اچھا ہے, اگر اللہ کے رسول آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ایک سیکنڈ پروپوزل, دوسرا پروپوزل ہے ہماری طرف سے. وہ کیا؟ کہا کہ ایسا کیجئے کہ ہم جس وقت میں آئیں گے اس وقت میں یہ نہیں آئیں گے, اور جس وقت میں یہ آئیں گے اس وقت میں ہم نہیں آئیں گے. پہلے پروپوزل میں تو بالکل ہی قریب ہی نہیں آئیں گے, وہ کینسل ہو گیا. دوسرا پروپوزل کہ جس وقت یہ ہوں گے ہم نہیں ہوں گے, اور ہم ہوں گے اس وقت یہ لوگ نہیں ہوں گے. یعنی اگر ہم صبح کے وقت میں آتے ہیں تو یہ شام کے وقت میں آئیں, صبح کے وقت میں آئیں, اور اگر یہ لوگ صبح کے وقت میں آتے ہیں تو ہم شام کے وقت میں آئیں گے, یہ لوگ بھی شام کے وقت میں آئیں. معلوم ہے رسول نے کیا جواب دیا؟ کہا نہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا, جو بھی میرے پاس آنا چاہتا ہے اور جو بھی مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, میرا دروازہ ہر ایک کے لیے ہر وقت کھلا ہے, میں کسی کو منع نہیں کر سکتا. اچھا, یہ یعنی کسی بھی طرح سے اسلام کی طاقت کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے, جیسے آج ایک سیاسی پارٹی ہے اس کی قوت کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں, دھڑا دھڑ لوگ شامل ہو رہے ہیں اس میں, تو یہ لوگ دیکھ رہے تھے, بلکہ پولیٹیکل ویو رکھنے والے لوگ تھے, پولیٹیشنز بھی تھے, یہ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام کی طاقت بڑھ رہی ہے, اگر ہم اس چلتی گاڑی میں سوار ہو گئے تو بینیفٹس ہمیں بھی مل جائیں گے. چنانچہ یہ چاہتے تو یہ تھے کہ کسی طرح سے رسول کے ساتھ شامل ہو جائیں, مگر اپنی شرائط پر. انہوں نے کہا اچھا, اللہ کے رسول آپ یہ نہیں مانتے ہیں, تو تھرڈ پروپوزل کیا ہے؟ کہا کہ دیکھیے, ٹھیک ہے, یہ جس وقت بھی آپ کے پاس آنا چاہیں آئیں, کوئی حرج نہیں ہے, مگر آپ ایک کام کیجئے کہ آپ کے جس سمت میں یہ لوگ بیٹھے ہوں گے اس سمت میں ہم نہیں بیٹھیں گے, ہم دوسری سمت میں بیٹھیں گے, جس سمت میں ہم بیٹھے ہوں گے اس سمت میں یہ نہیں بیٹھے ہوں گے. اگر ہم آپ کے رائٹ سائڈ میں بیٹھے ہیں تو یہ رائٹ سائڈ میں آ کے نہیں بیٹھ سکتے, یہ لیفٹ سائڈ میں بیٹھے, اور اگر ہم آپ کے لیفٹ سائڈ میں بیٹھے ہوئے تو یہ لیفٹ میں نہیں بیٹھ سکتے, رائٹ میں آگے بیٹھے. یہ تو سمپل پروپوزل تھا نا, اس میں تو کوئی مشکل نہیں تھی, اس میں تو کوئی پریشانی نہیں تھی, کوئی پرابلم نہیں تھا. رسول نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں, ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے. جو مسلمان جہاں آ کے بیٹھ گیا بس وہیں پر وہ بیٹھا رہے. اب یہ تین جو پروپوزل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں, اس سے ان کی مینٹالٹی پتا چلتی ہے کہ غلاموں کے بارے میں ان کی مینٹالٹی کیا تھی, غلاموں کے بارے میں یہ کیا سوچتے تھے. جب غلاموں کے بارے میں یہ مینٹالٹی ہو اور علی کے زمانے میں ان کو غلاموں کے برابر کر دیا جائے کہ غلام کو اگر 3 دینار دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھی 3 دینار دیے جائیں, ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ممکن؟ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہماری ایک بات بھی نہیں مان رہے ہیں, کہ یہ ایک بات ہی تو دین اسلام کی تعلیمات ہیں, اگر آج تمہاری اس ایک بات کو مان لیا میں نے تو آئندہ آنے والے زمانے میں ایلیٹ کلاس کی نماز جماعت الگ ہو جائے گی، ان لوگوں کی نماز جماعت الگ ہو جائے گی، ان کی افطار پارٹی الگ ہو جائے گی، تم لوگوں کی افطار پارٹی الگ ہو جائے گی، ان کے طور طریقے الگ ہو جائیں گے، تمہارے طور طریقے الگ ہو جائیں گے، یہ تو معاشرے کو ڈیوائڈ کر دے گا۔ میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ڈیوائڈ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ دیکھیے کیا تعلیمات ہیں رسول کی، اور بعد کے زمانے میں کس طرح سے پرابلمز کریٹ ہو گئے۔ اور یہ فقط ایک مثال نہیں ہے، جو مولا کے قریب ترین صحابی تھے وہ بھی بیچارے بہت پریشان ہو گئے تھے، جو پرابلمز مولا کے ساتھ بعد میں پیش آئے ان کی وجہ سے وہ بھی بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ میں گزارش کروں گا کہ کس انداز سے سوسائٹی میں بے انصافی، جرم، قتل و غارت گری، دہشت گردی کیسے کیسے سرایت کرتی ہے، جب اوپر کے لوگ ٹھیک نہ ہوں تو کیسے معاملات پوری سوسائٹی کو خراب کر دیتے ہیں۔ بس عزیزان محترم، کل میں نے بہت ٹائم لے لیا تھا آپ کا، میں آج اپنی گفتگو وقت پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں رسول اور اولاد رسول کی تعلیمات ایسی ہوں تو سب سے پہلے یہ ایلیٹ کلاس ان کی دشمن بنے گی، اور یہی ہوا۔ رسول کے زمانے میں یہ بدلہ نہیں لے سکے تھے، علی کے زمانے میں انہوں نے بھرپور کوشش کی، کچھ بدلہ لینے میں کامیاب بھی ہو گئے، مگر جیسے ہی مولا کا دور ختم ہوا تو انہوں نے انتقام لینے کے لیے اب جو حربہ استعمال ہو سکتا تھا وہ حربہ استعمال کیا، اور بالآخر فرزند رسول کو مدینہ کو خیر آباد کہنا پڑا، اور دو محرم کو امام وقت کربلا کے میدان میں داخل ہوئے۔ مگر یہ زمین بڑی عجیب زمین ہے، اور اس زمین کا طور طریقہ یہ ہے کہ پروردگار نے اس زمین کو ایسا یادگار بنایا ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک سید الشہداء کی عزاداری کو یاد رکھیں، ایسا اس زمین کو بنایا ہے۔ اور اسی لیے جب جناب آدم اس زمین سے گزرے تھے تو سید الشہداء کی عزاداری وہاں سے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانی تھی، چنانچہ جناب آدم مصیبت میں مبتلا ہوئے، کربلا میں آئے اور ایسی مصیبت میں مبتلا ہوئے، ایسی پریشانی میں مبتلا ہوئے کہ ایک مرتبہ بارگاہ رب العزت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا، خدا مندہ میں نے تیری زمین کے بہت بڑے حصے پر سفر کیا مگر اتنی پریشانی مجھے کہیں پر نہیں آئی جتنی پریشانی اس مقام پر آئی۔ یہ کیا ہے؟ سید الشہداء، ابھی پتہ نہیں کتنے ہزار سال باقی ہیں، ان کی عزاداری یاد دلانی ہے آدم کو۔ تو جو عزاداری پروردگار آدم سے شروع کر رہا ہو، بھلا کوئی اپنے خام خیالی میں یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ ہم اس عزاداری کو ختم کر دیں گے، کس کی مجال عزاداری کو ختم کر سکے؟ یہ ایک آدمی مار دینا، دو آدمی مار دینا، دس آدمی مار دینا، اس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عزاداری ختم ہو جائے گی؟ کبھی ختم نہیں ہو سکتی عزاداری۔ لہذا آدم کو یاد دہانی کرائے گی کہ آنے والے ایک رسول ہے، اس کا نواسا ہے، وہ یہاں تین دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ چنانچہ سب سے پہلی عزاداری آدم نے کربلا کے میدان میں کی۔ جناب ابراہیم آئے، باقی انبیاء بھی آئے، سب کا تذکرہ ہے۔ جناب ابراہیم آئے تھے جب کربلا سے گزرنے لگے تھے، گھوڑے پر سوار تھے، ان کا گھوڑا کسی چٹان سے ٹکرایا، نیچے گر پڑے اور بڑی شدید چوٹ جناب ابراہیم کے سر پر آ گئی۔ کہ خدا مندہ مجھ سے کوئی ترک اولا ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کس کی مجھے یہ سزا ملی ہے؟ کہ نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی، کوئی خطا نہیں ہوئی، یہ فقط تمہیں بتانا تھا کہ تم اپنی اس تکلیف کو یاد کرو اور آنے والے نواسۂ رسول کی تکلیفوں کو دیکھو کہ وہ کس تکلیف میں اس زمین میں مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ ابراہیم کے سامنے وہ داستان بیان ہوئی اور ابراہیم نے گریہ کیا، ابراہیم نے عزاداری منائی، یہاں تک کہ جناب اسماعیل ابراہیم کے فرزند ہیں، ایک مرتبہ اپنی بکریوں کو چراتے چراتے نہر فرات کے کنارے آ گئے، اور نہر فرات کے کنارے پہنچے، جب دور کا سفر کر کے جانوروں کو پانی کے قریب پہنچایا جاتا ہے تو بڑی تیزی سے یہ جانور پانی کی طرف دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، مگر نہر فرات کے کنارے پر یہ بکریاں پہنچنے کے بعد رک گئیں، پانی نہیں پیتی، پانی پینے سے انکار کر دیا. ایک مرتبہ اسماعیل نے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیا، خداوندہ کیا یہ میری ساری بکریاں بیمار ہو گئی ہیں، بیماری لگ گئی ان کو، یہ پانی نہیں پی رہی ہیں؟ کہ نہیں اسماعیل، یہ بیمار نہیں ہوئی ہیں، یہ بالکل صحت مند ہے. کہ خداوندہ پھر یہ پانی کیوں نہیں پیتی ہیں؟ کہ انہیں بکریوں سے سوال کرو. چنانچہ اسماعیل نے ان بکریوں سے سوال کیا اور پروردگار نے ان بکریوں کو گویائی عطا کی، اور بکریاں کہتی ہیں اے اسماعیل، نواسے رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے اس نہر سے پانی نہیں پی سکیں گے، تو کیا ہم اس نہر سے پانی پی لیں؟ بکریوں نے پانی پینے سے منع کر دیا. اور عزیزو یاد رکھیے کہ بعد میں جو بھی نہر فرات سے گزرتا ہے اس پر پانی پینے کی ممانعت نہیں ہے، وہ پی سکتا ہے. مگر اسماعیل کو بتانا تھا کہ آنے والے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آنے والا ہے. چنانچہ انبیاء کو ان ساری چیزوں کی تعلیم دی گئی. اب فرزند رسول کا قافلہ پہنچتے پہنچتے کربلا کی زمین پہ پہنچ گیا، مگر جانور وہاں رک جاتا ہے، چلنے سے انکار کر دیتا ہے. جو عام طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق امام نے دوسرے جانور لانے کا حکم دیا، دوسرے جانور پر سوار ہوئے، اسے چلنے کا حکم دیا، وہ بھی نہ چلا. پھر جانور بدلی کیا امام نے، تیسرے جانور کو لانے کا حکم دیا، وہ بھی نہ چلا. یہاں تک کہ ارباب ممبر بیان کرتے ہیں کہ 7 جانور امام نے بدلی کیے تھے کہ کوئی جانور آگے بڑھ جائے، مگر ایسا لگتا ہے کہ سارے جانور پڑھے لکھے بن گئے تھے، کوئی آگے بڑھنا نہیں چاہتا. ایک مرتبہ اب امام حسین نے عباس کو بلایا اور کہا کہ جو قریب کی بستی کے لوگ ہیں ان کو ذرا بلا کر لاؤ، ذرا ان سے بات کریں. یہ قریب کی بستی کے لوگ آئے. جب وہ مجمع جمع ہو گیا تو اب امام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے. تو اپنے اپنے اعتبار سے جو ان کو معلومات تھی اب انہوں نے بتانا شروع کیا کہ مولا اس جگہ کو غازریہ کہتے ہیں. امام نے کہا کوئی اور نام بھی ہے اس کا؟ کسی نے آگے بڑھ کے کہا مولا اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں. کہا اچھا کوئی اور نام بھی ہے اس جگہ کا؟ کہا مولا ہم نے سنا ہے کہ اس جگہ کو شط الفرات بھی کہتے ہیں. دیکھیے ایسا لگ رہا ہے کہ امام کے دل میں کوئی کسک ہے، ایک خاص نام سننا چاہتے ہیں، خاص نام کی تڑپ ہے. ایک بوڑھا آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول اس جگہ کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، اور یہ کہہ کر اس نے ہاتھ جوڑ لیے کہ فرزند رسول میری آپ سے التماس ہے، میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ اس زمین پر ٹھہریے گا نہیں، کہ کوئی ولی خدا اس زمین سے نہیں گزرا ہے، کوئی نبی خدا اس زمین سے نہیں گزرا، مگر مصیبت میں ضرور مبتلا ہوا ہے. تو میری آپ سے التماس یہ ہے کہ آپ اس زمین پر نہ ٹھہریں، آپ اس زمین سے باہر نکل جائیں. مگر نہیں، حسین تو قیامت تک اس زمین میں رہنے کے لیے وہاں آئے تھے، لہذا ایک الگ ہی نقشہ امام نے بیان کیا. کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ ہم تو اس جگہ ٹھہرنا چاہتے ہیں، یہ زمین تم ہمارے ہاتھ فروخت کر دو. یہ بنی اسد کے لوگ تھے، امام نے ان سے کہا کہ تم یہ زمین ہمیں بیچ دو. یہ سب پہچانتے تھے کہ فرزند رسول یہ بیچنے کی کیا بات ہے، ہم آپ کو ویسے ہی دے دیتے ہیں، آپ یہ ویسے ہی زمین رکھ لیجئے. کہا کہ نہیں نہیں، میں ویسے ہی یہ زمین نہیں رکھنا چاہتا، شاید تم یہ سمجھ رہے ہو کہ چند دنوں کا میں تمہارا مہمان ہوں، لہذا چند دنیا اس زمین پر ٹھہر کے چلا جاؤں گا. نہیں، مجھے تو قیامت تک اس زمین پر رہنا ہے، قیامت تک اس زمین پر آباد رہنا ہے، لہذا تم اپنی زمین مجھے بیچ دو. ان لوگوں نے امام کے مجبور کرنے پر امام کو زمین بیچ دی. زمین بیچ تو دی، مگر 2 وصیتیں امام نے ان کے سامنے پیش کی ہیں. دیکھو یہ زمین تم نے بیچ دی ہے، مگر میری 2 وصیتوں کو یاد رکھنا. پہلی وصیت تو یہ ہے کہ اگر میرا کوئی زائر میری زیارت کے لیے یہاں پر آئے تو اسے کبھی پیاسا نہ بھیجنا، اسے کبھی بھوکا نہ بھیجنا. عزیزو اس وقت بھی امام نے آپ کو یاد رکھا ہے، اے میرے شیو میں تو پیاسا رہا ہوں، مگر تم پیاسے نہ رہ جاؤ، تم بھوکے نہ رہ جاؤ.
عزیزو یہ وصیت کرنے کے بعد اب دوسری وصیت بڑی عجیب ہے، بنی اسد کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میری دوسری وصیت یہ ہے کہ دیکھو اگر یزیدی لشکر ہمیں قتل کر دے اور ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ دے اور یزیدی لشکر اپنے لوگوں کو دفن کر کے چلا جائے تو ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن نہ چھوڑنا، ارے کسی مسلمان کے ذہن میں یہ خیال کبھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے لاشے کو دفن نہیں کیا جائے گا، مجھے کفن نہیں دیا جائے گا، مجھے غسل نہیں دیا جائے گا، کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا، مگر فرزند رسول ارے آنے والے حالات کو جانتے ہیں کہ میرا لاشا بے گور و کفن چھوڑا جائے گا۔ چنانچہ بنی اسد کے لوگوں کو وصیت کی کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، جب ان کو مکمل وصیت کر چکے کہا اچھا تم جاؤ اب تم اپنی عورتوں کو بھیجو، نہ جانے کیا خیال آیا ان کے ذہنوں میں کہ امام عورتوں سے نہ جانے کیا بات کرنا چاہتے ہیں، ساری بات تو ہم سے کہہ چکے ہیں، مگر جب عورتیں آئیں اور عورتوں کے سامنے امام نے اپنا مدعا پیش کیا تو بات سمجھ میں آئی کہ ارے امام کو اپنے دفن کی کتنی فکر ہے۔ یاد رکھیے عربوں کے یہاں محاورہ مشہور ہے، جب کسی مسافر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو اعلان عام ہوتا ہے مات الغریب السلام، ارے مسافر کا انتقال ہو گیا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ چنانچہ امام نے ان کی عورتوں کو وصیت کی کہ دیکھو کسی خوف کی وجہ سے کسی ڈر کی وجہ سے اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کر سکیں تو تم ہمارے لاشوں کو کسی طرح سے دفن کر دینا۔ اس کے بعد امام نے ان عورتوں کو بھی واپس بھیج دیا کہ آپ تمہارے بچوں کو بھیجو، ارے یہ بچے کتنے خوش نصیب ہیں کہ امام کے کام آ سکتے ہیں، امام خدمت لینے کے لیے ان کو اپنے پاس بلا رہے ہیں، لہذا بچے سارے دوڑے دوڑے چلے آئے۔ حکم کیجئے فرزند رسول آقا ہمارے لیے کیا حکم ہے، کہا دیکھو عین ممکن ہے کہ تمہارے ماں باپ وصیت کے باوجود ہمارے لاشیں دفن نہ کر سکیں، تم کھیلتے کھیلتے اس جگہ پر آنا اپنی ننی ننی مٹھیوں میں خاک ننی ننی مٹھیوں میں خاک لے کر آنا اور ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا، ہمارے لاشیں اسی انداز سے دفن ہو جائے۔ عزیزو اتنی وصیتوں کے باوجود عاشور کے بعد 72 کے لاشیں بے گور و کفن رہ گئے، کسی میں ہمت نہ تھی لاشیں دفن کرنے کی۔ اور کیفیت یہ پہنچی ہے کہ جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ وہاں سے گزرتا ہے تو عزیزوں کے لاشوں پر ان بیبیوں کی نگاہیں پڑتی ہیں، جب بیبیوں کی نگاہیں پڑی ہیں تو بیبیوں نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا ہے اور اپنے اپنے عزیزوں کے اپنے اپنے اقارب کے لاشوں پہ آ کے مرثیا پڑا ہے۔ بس میں ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے، ارے سید سجاد عابد بیمار جب اپنے بابا کے بے گوروں کا فنداشے پر پڑی ہوگی نگاہیں کیا صورت ہوئی ہوگی، بس اسی کیفیت کا اندازہ لگائیے جو روایتوں میں لکھا ہے کہ ابھی روح پرواز کر جائے گی اور سید سجاد۔
الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے چاہر نما سمین کا واسطہ، ہمارے اس قلیل سے توسل کو قبول فرما۔ عزاداری کے مراسم جہاں جہاں دنیا میں انجام دیے جا رہے ہیں، بالخصوص شہر کراچی کے مختلف مقامات پر، ان تمام عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تمام عزاداروں کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق صبر و تحمل کے ساتھ ان تمام مراسم کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہمیں اسوہ حسینی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو افراد اسوہ یزیدی پر چلنا چاہتے ہیں اگر وہ قابل ہدایت ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، ورنہ انہیں نیست و نابود فرما۔ دشمنان اہل بیت دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں ان تمام کو تہس نہس فرما دے. خدا بندہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم شرک و کفر کو سر نگو فرما, علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما, ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما اور حضرت کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.